أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سامعین محترم 25 شوال حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ ولایت و امامت کی چھٹی کڑی کی شہادت کی مناسبت سے تمام امت مسلمہ، مراجع عظام، نائب المہدی، ولی امر مسلمین اور اسی طرح پردہ غیبت میں موجود ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سابقہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ رہبر معظم نے فرمایا، امام ششم کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو جانا پہچانا ہے، شناختہ شدہ ہے، جبکہ ایک پہلو تشنا ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس پر تحقیق کی جائے اور اس کو امت کے گوش گزار کیا جائے۔ پہلا پہلو دینی، علمی اور معنوی پہلو ہے کہ جو کسی حد تک عوام کے اندر، خواص کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا پہلو امام کا سیاسی اور انقلابی پہلو ہے، حکومتی پہلو ہے کہ جو بہت ہی تشنہ گفتگو ہے، تشنہ تحقیق ہے۔ امام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سے ہم چار نکات نکال سکتے ہیں، چار چیزیں ان پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جن سے امام کی سیاسی اور انقلابی سیرت واضح ہوتی ہے ہمارے لیے۔ پہلی یہ کہ امام نے اپنے اجداد بزرگواران سے اور مخصوصاً اپنے جد بزرگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی خالص اور نایاب احادیث کو نقل کیا۔ خب ابھی ہمارا مقصود سیاسی پہلو ہے، تو سیاسی پہلو میں امام نے وہ خالص اور وہ نایاب احادیث بیان کیں کہ جن سے اسلام کا سیاسی تفکر واضح ہوتا تھا۔ مثلا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء نے انبیاء کی اس مسند کو آگے چلانا ہے، مسند پر بیٹھنا ہے، مسند انبیاء کے وظائف پورے کرنے ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح الفقہاء امناء الرسل، کہ فقہاء اور علماء جو ہیں یہ رسولوں کے امین ہیں۔ اور پھر خبردار فرمایا کہ اس وقت تک یہ رسولوں کے امین رہیں گے جب تک یہ دنیا دار نہ بنے، یہ دنیا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، فقہاء کا دنیا دار ہونے سے کیا مراد ہے، فقہا کا دنیا میں مبتلا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا، رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب وہ کسی طاغوت کی اور کسی اور بادشاہ کی اطاعت اور پیروی کرنے لگ جائیں، اس وقت ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس وقت اپنے دین کو ان سے بچاؤ، اس وقت وہ تمہارے لیے اور تمہارے دین کے لیے آفت بن جائیں گے۔ پس درباری علماء، طاغوتی علماء جو طاغوت کی حمایت کرتے ہیں، ظالم حکومتوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، وہ دنیا دار ہیں، حب دنیا کے شکار ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک راوی سوال کرتا ہے کہ اے امام، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، اس آیا کی کیا تفسیر ہے، اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں العلماء، علماء مراد ہیں، فقہا مراد ہیں، اہل علم حضرات مراد ہیں اولی الامر سے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے، وضاحت طلب کرتا ہے کہ تھوڑا سا مزید مصداق معین کریں۔ تو امام نے فرمایا، وہ علماء آج کے دور میں ہم اہل بیت ہیں، اس کا مصداق، علماء کا مصداق آج اہل بیت ہیں۔ پس علماء کا وظیفہ ہے کہ وہ حکومت اور سیاست اور ولایت امر کا فریضہ ادا کریں۔ اب یہ علماء بعض زمانوں میں نبی کی شکل میں موجود ہیں، بعض زمانوں میں اوصیاء اور ائمہ معصومین کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر نبی اور امام معصوم دونوں موجود نہیں ہیں تو ان کے نائبین فقہا کی شکل میں موجود ہیں۔ لہذا یہ تعلیمات امام نے امت تک پہنچائیں، اور اسی طرح حج پر جا کر لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ ان الرسول کان اماما، کہ رسول خدا امام ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد گنتے ہیں، اپنے اجداد کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کے بعد علی امیر المومنین امام تھے، ان کے بعد حسن امام تھے، ان کے بعد حسین، اور اسی طرح اپنی طرف اشارہ کیا کہ آج میں امام ہوں، آج امامت اور ولایت کا حق ہمیں حاصل ہے، طاغوتوں کو کوئی حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا مورد کہ جو امام کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے وہ ہے عوام اور خواص کو امام طاغوتی نظام کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیتے تھے کہ اس نظام کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ بہت سی روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ اس میں آ کر ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اپنا فیصلہ اور اپنا جھگڑا اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، جھگڑا حل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، حاکم وقت سے رجوع کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، چاہے قاضی اور عدالت کی طرف رجوع کریں، چاہے سلطان اور بادشاہ کی طرف رجوع کریں، دونوں کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ حکومت کہ جو مثلا عدالت کے علاوہ جو حکومت ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا بھی حرام ہے آپ لوگوں کا، اور اپنے دیگر حقوق، اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں حل کروانا، وہ بھی اس کی خاطر بھی آپ عدالت کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، اپنا حق بھی حاصل کرنے کے لیے آپ عدالت کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ طاغوتی نظام ہے، جب تک وہ علوی اور الہی نظام نہیں بن سکتا، اس وقت تک آپ اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا کریں آپ؟ ائمہ حق کی طرف رجوع کریں، نظام الہی قائم کریں۔ اور اسی طرح امام کے اپنے قریبی کہ جو ظاہراً علوی مشہور تھے، ابو مسلم خراسانی تھا، ابو سلمہ خلال تھا، اور اسی طرح حسنی سید تھے، عبداللہ ابن حسن، یہ تین بہت بڑی شخصیات ہیں، ان کے عباسی حکومت کے ساتھ گہرے روابط تھے کہ جن کی وجہ سے امام کے گہرے غیظ و غضب کا یہ شکار ہوئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دعوتیں دیں امام کو کہ ہم قیام کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن یہ مخلص نہیں تھے، یہ امام کو امام نہیں مانتے تھے، امام کو استعمال کرنا چاہتے تھے اور امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے۔ حتیٰ اسی عبداللہ ابن حسن نے اپنے بیٹے کے لیے امام کو کہا کہ آپ بیعت کریں، آپ ووٹ دیں۔ خب یہ اس قسم کے لوگ تھے، یہ ظاہری علوی تھے، لیکن امام کو ایسے علویوں کا سامنا تھا جس کی وجہ سے امام نے کھل کر اعلان قیام نہیں کیا اور اعلان جنگ نہیں کیا۔ لہذا امام خواص اور عوام کو طاغوتی نظام سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح طاغوت کا تیسرا نقطہ کہ طاغوتی نظام ہمیشہ امام سے خائف رہتا تھا۔ منصور دوانکی کی جو بہت صفاق حکمران تھا، لیکن امام سے خائف رہتا تھا، امام سے گلے کرتا تھا کہ آپ میرے دربار میں کیوں نہیں آتے، اور امام کو اس نے کتنی دفعہ سختی کے ساتھ احضار کیا ہے، 7-8 دفعہ اس نے امام کو اپنے دربار میں بلایا ہے، اور اسی طرح کتنی دفعہ امام کو شہر بدر کیا ہے، ملک بدر کیا ہے، اور اسی طرح ایک دفعہ امام کے گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا ہے، اور حتیٰ امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور امام اسی دوران کہ آگ لگی ہوئی تھی اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور یہ جملات تھے امام کے منہ پر، کہ امام کی زبان پر کہ انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ ظالم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیشہ طاغوتی نظام امام سے خائف رہتا تھا، اور امام ہمیشہ ان طاغوت کو اور ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ شفافیت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اکثر ایسے موارد ملتے ہیں کہ جن میں امام نے منہ توڑ جواب دیا ان کا اور ان کے سامنے اپنے حق امامت کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہم ہیں جو امامت کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح آخری نقطہ کہ جس میں امام کی سیاسی اور انقلابی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے، وہ یہ سدیر صرافی کی روایت میں موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ پوچھتا ہے کہ یا امام، آپ انقلاب کیوں نہیں لاتے، آپ قیام کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اس کو لے جاتے ہیں آبادی سے باہر اور ایک ریوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس ریوڑ کی تعداد کے برابر میرے پاس اعوان اور انصار اور مددگار ہوتے تو میں اعلان جنگ کرتا، میں قیام کرتا۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے اس ریوڑ کی جانوروں کی تعداد گنی ہے تو وہ 17 تھی۔ بس یہ امام کی ایک آرزو تھی، اگرچہ امام تعلیم امت کا وظیفہ انجام دے رہے تھے لیکن اس وظیفہ حکومت اور سیاسی اور اجتماعی رہنمائی کے وظیفے سے امام لا تعلق نہیں تھے، غیر جانبدار نہیں تھے، بلکہ امام کی آرزو تھی۔ اور امام اس کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس 17 کی تعداد میں مددگار، معاون، خواص موجود ہوتے تو میں جنگ کا اعلان کرتا، میں یہ حکومتی وظیفہ کہ جو علوی حکومت کا قیام ہے اس کے لیے اعلان کرتا اور وہ فریضہ ادا کرتا۔ لہذا یہاں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے لا تعلق نہیں تھے، غیر جانبدار نہیں تھے۔ امام کی سیرت آج ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ہمارا وظیفہ جو حقیقی وظیفہ ہے اسلام کا، وہ یہی ہے کہ ہم علوی نظام قائم کریں، الہی نظام قائم کریں اور اس کے لیے اپنے حد درجے کی توانائیاں صرف کریں۔ لہذا اس بات، یہ بالکل غلط فہمی ہے، یہ بالکل خیانت ہے امام کی خدمت میں کہ ہم کہیں کہ امام سیاسی حوالے سے غیر جانبدار تھے یا لا تعلق تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ اطہار کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین۔